الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام میں دعا کی بڑی اہمیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی اور اللہ ہی سے مانگنے کی. قرآن کریم میں بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے قریب ہونے کی، دعاؤں کے سننے کی، دعاؤں کے قبول ہونے کی خبر دی کہ میں تمہاری پکار اور دعائیں سنتا ہوں، تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. لہذا اور حکم بھی دیا کہ تم مجھ سے مانگا کرو، آہستہ آہستہ، چپکے چپکے اور گریہ وزاری کے ساتھ، گڑ گڑا کے اللہ سے مانگو. جو آیت خطبے میں پڑھی گئی اس میں یہی ہے کہ جب لوگ آپ سے پوچھیں کہ میرے بارے میں کہ میں قریب ہوں بندوں سے یا دور ہوں، تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں ان سے قریب ہوں. دوسری آیت کے اندر آیا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں بندوں سے، اللہ بندوں سے ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، کہ شہرک ان سے دور پڑتی ہے اور اللہ کی ذات ان سے قریب ہے. سورہ اعراف کے اندر آیا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب سے مانگو تضرعا، گڑ گڑا کر، جیسے بچہ اپنے والدین سے ضد کرتا ہے اس طرح سے اللہ سے مانگو. وخفیہ، اور بلند آواز سے نہیں، چپکے چپکے آہستہ آواز سے مانگا کرو. آگے آیت کا جملہ ہے انہ لا یحب المعتدین، اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو سرکشی کرتے ہیں، جو حد سے تجاوز کرتے ہیں. دعا کا حکم دینے کے بعد سرکشی کرنے والوں کے پسند نہیں کرنے کو بیان کرنا بتاتا ہے کہ دعا کا اہتمام نہیں کرنا یا دعا سے غفلت برتنا وہ سرکشی میں آتا ہے. ایک اور آیت ہے پارے 24 کے اندر ان الذین یستکبرون عن عبادتی سید خلون جہنم داخرین، جو بندے میری بندگی سے، جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، تکبر سے کام لیتے ہیں، میرے آگے جھکتے نہیں، میرے حکم مانتے نہیں، ضرورتوں میں مجھے پکارتے نہیں، یستکبرون عن عبادتی سید خلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. ایک اور آیت میں آیا ہے واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. سمجھ سکتے ہیں ہم کہ قرآن کریم میں بکثرت اس کا ذکر آنا بتاتا ہے کہ دعا کا عمل بندہ اللہ سے مانگے یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. سورہ فاتحہ کے اندر آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. مدد چاہنے میں استعانت جو ہے وہ الگ الگ سچویشنز میں الگ الگ اس کا طریقہ ہوگا مدد چاہنے کا. اگر کسی کے پاس نعمت حاصل ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ نعمت اس سے چھینی نہ جائے، تو پھر اس کے لیے استعانت، مدد چاہنا یہ ہے کہ اس کا شکر کیا جائے. نعمتوں کے اندر نعمت کے باقی رکھنے کی مدد اللہ سے کیسے مانگے؟ شکر کر کے مانگے. اس کا شکر کریں گے تو وہ نعمت باقی رہے گی، چھینی نہیں جائے گی، بلکہ برکت کے ساتھ اس کے پاس میں باقی رکھی جائے گی. لئن شکرتم لازیدنکم، والے مصیبتیں اگر آئی ہیں، پریشانیوں میں بندہ گھرا ہوا ہے، غموں کا شکار ہے، حالات اس کے موافق نہیں ہیں، جیسا وہ چاہتا ہے ویسے نہیں ہیں، تو پھر ایسے حالات میں استعانت کیا ہے؟ ایسے حالات میں استعانت یعنی اللہ سے مانگنا یہ ہے کہ صبر سے کام لیا جائے. صبر کا مطلب کیا ہے ایسے موقعوں سے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ حالات کی وجہ سے اللہ سے شکایت نہ ہو کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. صبر کا مطلب یہ ہے کہ ان حالات کی، پریشانیوں کی وجہ سے ہماری زبان یا ذہن میں یہ سوال نہ آئے، نہ جمے اور نہ ٹھہرے، یا ٹھہرنے ہم نہ دیں. اگر شیطان کی طرف سے آتا ہے تو ہم اس کو ٹھہرنے نہ دیں، دل میں جمنے نہ دیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو سب کے ساتھ ٹھیک رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ ہم نے تو اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہیں کی، ہمارے بچے اس قدر کیسا بگڑ گئے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور لوگوں کی زبان پہ یہ جملہ آتا ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ بے صبری والا جملہ ہے، یہ صبر نہیں کرنے والا جملہ ہے۔ تو حالات کے اندر استعانت کی شکل بدلتی ہے اور الگ الگ حالات میں استعانت کی شکلیں الگ الگ ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے بتایا گیا نعمتوں میں استعانت یہ ہے کہ بندہ شکر کرے، تو برے حالات کے اندر، ناموافق حالات کے اندر استعانت یہ ہے کہ بندہ صبر سے کام لے اور ساتھ میں دعا مانگے ان کے زائل ہونے کی، یہ حالات بدلنے کی، چینج ہونے کی اور بہتر ہونے کی۔ معاملات ہیں، کسی سے کوئی اگریمنٹ کر لیے، ڈیل کر لیے، دیکھ دکھا کے ہمارا جو کام تھا کہ ہم تدبیر اختیار کریں، وہ تدبیر اختیار کر لیا گیا۔ اب اس کے بعد میں توکل کرنا اللہ پر کہ ہم نے جو تدبیر اختیار کی ہے اور جس مقصد کے لیے کی ہے، وہ مقصد حاصل ہونا ہماری تدبیر سے اکیلے ہو نہیں سکتا جب تک اللہ نہیں چاہیں گے۔ انشاءاللہ ہم نے تدبیر کی ہے تو ہمارا بھروسہ اس کی ذات پہ ہے، وہ اس کام کو بنا دے گا۔ یہ توکل استعانت ہے۔ تو استعانت کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ اب گناہوں کی حالت ہے، بندہ گناہگار ہے، تو اب استعانت کیا ہے؟ توبہ استعانت ہے۔ گناہگار ہے، اس گناہ کے ماحول میں اللہ سے وہ کچھ مانگنا چاہتا ہے، تو اب سب سے پہلے اس کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ توبہ کرے کہ اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، جو میں نے جان بوجھ کر کیے ہیں، گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے کیے وہ ان سے بھی، جو مجھے پتہ نہیں تھے اور میں نے کر ڈالے ان سے بھی، جو میں نے رات کے اندھیروں میں کیے ان سے بھی، جو میں نے دن کے اجالوں میں کیے ان سے بھی، جو میں اکیلا رہنے پر کیا ان پر بھی، اور جو میں سب کے ساتھ رہتے ہوئے جو گناہ میں نے کیے ان پر بھی، اور چاہے وہ میرے دل کے گناہوں سے اس کا تعلق ہو، تکبر ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، دشمنی عداوت ہو، اس قسم کے گناہ ہوں، بڑائی ہو، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ہو، ریا عجب ہو، اپنے بارے میں خوش فہمی، غلط فہمی ہو، ان سارے گناہوں سے بھی میں اب آپ کے حضور معافی چاہتا ہوں، اب توبہ کرتا ہوں، ان سب گناہوں سے مغفرت کا طلبگار ہوں، اور میرے جو ظاہری اعمال، آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، میری زبان کا گناہ، پیٹ کا گناہ، ہاتھ پیر کا گناہ ہے، ان سب سے بھی میں معافی چاہتا ہوں، ان سب کی میں آپ کے آگے آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ تو گناہوں کے اندر استعانت توبہ کی شکل میں ہے، حالات ناموافق ہیں تو استعانت صبر کی شکل میں ہے، نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کو باقی رکھنا ہے تو استعانت شکر کی شکل میں ہے، ضرورتوں میں بندہ گھرا ہوا ہے، کوئی کام اس کا اٹکا ہوا ہے، وہ کروانا چاہتا ہے، تو پھر اس صورت میں خاص استعانت دعا کی شکل میں ہے۔ اور جب معاملات، کوئی ایسی چیزیں ہیں، ڈیلنگ آپس کا لین دین ہے، اس کے اندر ہمارا، ہم جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تدبیر پوری اختیار کر کے پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، یہی استعانت ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے، آپ ہی سے ہم مدد کے طلبگار ہیں، یعنی نعمتیں جو حاصل ہیں آپ کی دی ہوئی ہیں، ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ ان کو باقی رکھیں۔ جو حالات ہمارے ناموافق ہیں، زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے، ہر دفعہ حالات ہمارے موافق نہیں ہوں گے، تو جو ناموافق حالات ہو گئے ہیں اس میں ہم صبر کرتے ہیں، آپ سے شکوہ نہیں کرتے، لیکن آپ ہمارے ان حالات کو بدل کے ہمارے حق میں کر دیں۔ جو معاملات ہمارے، ہم نے کر رکھے ہیں، فلاں جگہ رشتہ ہے، جاب کے لیے فلاں جگہ اپلائی کیا ہوا ہے، فلاں کام ہمارا اٹکا ہوا ہے، ہم نے تدبیر اختیار کر لی ہے اس میں سے نکلنے کی، اب اس کام کا بنانا، اس کے لیے ہم آپ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، آپ ہم وہ کام بنا دیں، توکل کرتے ہیں، یہ توکل، یہ استعانت ہے۔ اور ہم گناہگار ہیں، دن رات ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور ہر قسم کے ہوتے رہتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، یہ توبہ، یہ استعانت ہے۔ اور ہماری فلاں ضرورت ہے، وہ فلاں ضرورت کے لیے ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ہمارا یہ کام بنا دیں، یہ ضرورتوں کے اندر اللہ سے مانگنا، یہ استعانت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک دفعہ اپنی سواری پہ سوار کیا تو بہت ساری نصیحتیں کی اپنے ساتھ بٹھا کے، تو اس میں فرمایا تھا کہ احفظ اللہ تجد تجاہك، اللہ کو یاد رکھو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، بہت سی نصیحتیں ہیں، اس میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ جب بھی کچھ مانگنا ہو، جب بھی مدد کی ضرورت ہو، تو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مانگو اور صرف اللہ سے مانگو، کسی انسان سے۔ ایک ہوتا ہے تدبیر کے درجے میں بولنا کہ آپ میری اس کام میں ہیلپ کر دیں، کسی سے ہیلپ لینا یہ مانگنے کے، یعنی اللہ سے مانگنے کے خلاف آتا، ہم نے کسی سے ہیلپ لے لی تو گویا اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا، اللہ سے صرف اللہ سے مانگنے کے خلاف ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہو۔ یہ جو استعانت کا لفظ ہے یہ تھوڑا خاص ٹرم ہے یہ اسلام کی، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے اسباب کے تحت کسی چیز کا مرتب ہونا، جیسے آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرنے سے بھوک ختم ہوگی، پیٹ بھریں گے تو بھوک ختم ہو جائے گی، تو کھانا کھانے سے بھوک ہماری مٹے گی۔ اب بھوک کے مٹانے کے لیے کھانے کا کھانا، یہ استعانت کے خلاف نہیں ہے،
لیکن یہ سمجھنا کہ کھانا ہماری بھوک مٹائے گا یہ استعانت کے خلاف ہے. کھانا استعانت کے خلاف نہیں ہے. کھانے کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس سے بھوک مٹے گی, اللہ کی ذات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں ہم تو پھر یہ استعانت کے خلاف. کھانا کھا کر یہ سمجھیں کہ اس کے ذریعے اللہ پاک بھوک مٹائیں گے, یہ عین ایمان ہے, عین استعانت ہے, عین دین ہے, عین اسلام ہے. الغرض قرآن کریم میں جو حکم آیا ہے اور احادیث کے اندر بھی دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے, اس کی خاصیتیں اور فوائد اس کے بتائے گئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے, دنیا میں ہم پیدا کیے گئے ہیں بندگی اور عبادت کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز اور روح اور جان ہے. آپ نے عبادت کر لی, آپ جتنی عبادتیں ہیں سب میں دیکھ لیں, نماز سب سے بڑی عبادت ہے. تو سب سے بڑی عبادت جب ہم شروع کرتے ہیں تب ہم نیت کرتے ہیں, نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کا حکم ہے. اس پہ بھی بات آگے آنے والی ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کیسا کرنا چاہیے, کیا دعا کرنا بدعت ہے, یہ سارے سوالوں کا بھی انشاءاللہ جواب آئے گا. تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا فرماتے تھے, 30 سے زائد روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. 30 سے زائد, ایک روایت بھی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے, لیکن اگر ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, اس سے بھی زیادہ روایتوں سے کوئی بات اگر حدیثوں میں آتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے یا اللہ کے رسول نے صحابہ کو تعلیم دی, تو آپ اندازہ کریں وہ کس قدر پریکٹس میں تھا وہ عمل. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے, نماز پڑھیں آپ تو نماز کو اللہ کے پاس قبول کروانے کی دعا کریں کہ خدایا ہم جو عبادت کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم کیسی کرتے ہیں, آپ کے شاہ نشان کون عبادت کر سکتا ہے. جب جو اکمل العباد ہیں, جو سب سے محبوب ترین ہستی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک, ما عرفنا کا حق کا معرفتک, جیسے آپ کی بندگی کا حق ہے ہم نہیں کر سکتے بندگی ویسی, جیسے آپ کو جاننے کا حق ہے ہم نہیں جان سکتے آپ کو ویسا. لا تخالطہ الظنون ولا تصفہ الواصفون, خیال ان تک نہیں پہنچ سکتا اور ان کی تعریف کرنے والے ان کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی, آپ کی جیسی تعریف خود آپ نے کر رکھی ہے ہم ویسی تعریف خود سے نہیں کر سکتے آپ کی. تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اگر ان کی بندگی ہم کریں گے تو ہم ان کو ان کا اللہ کو ان کا حق دے رہے ہیں. ان کا حق دینے میں کیا ہم اللہ کے شایع نشان حق دے سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں. وہ سبح ذات ہے, وہ قدوس ذات ہے, وہ سلام اور مؤمن ذات ہے, بے عیب ذات ہے وہ. تو ان کے پاس ہماری عبادت جو سرتاپا, اگر ہم ہماری عبادتوں کو انالائز کریں, جائزہ لیں, تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنی کمیاں اور خامیاں اور کمزوریاں اور نقص پایا جاتا ہے اس کے اندر, کتنے فالٹ ہوتے ہیں. ہم وہ دیکھتے نہیں ہیں, ہم صرف ظاہر کا ڈھانچہ دیکھتے ہیں اور حکم لگا دیتے ہیں, ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے روزہ رکھ لیا, ہم نے حج کر لیا, ہم نے قربانی دے دی, ہم نے فلاں عمل کر لیا, مال کو خرچ کر ڈالا, ہزاروں لاکھوں میں خرچ کیا. یہ جو ہماری ظاہری شکل ہے بس ہمارا دھیان اس پہ ہے, اور اس میں بھی پوری طرح ہماری ہمیں انالائز کرنا نہیں آتا, اس کو ہمیں جائزہ لینا نہیں آتا. جو اس کام کے ماہر ہیں وہ لے کے پھر آپ کو بتائیں گے کہ کس قدر ڈیفالٹس کے اندر پائے جاتے ہیں. تو جو ہماری عبادتیں ہیں, فرمایا جا رہا کہ ان عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانے کی کوشش کرو, کیونکہ یہ دعا عبادت کا مغز ہے, یہ جان ڈالے گی تمہاری نماز میں. روزہ رکھتے ہیں تو آخر میں ہم دعا کرتے ہیں, شروع میں نیت کرتے ہیں کہ آج ہمارا روزہ ہے اللہ کے لیے, یا رات سے نیت کرتے ہیں کہ کل کا روزہ ہے اللہ کے لیے, اور جب افطار کھولنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلا رزقک افطر, آپ کے لیے روزہ رکھا تھا, آپ پہ میری ذات, آپ کی ذات پہ میرا بھروسہ تھا, آپ کے ہی دیے ہوئے رزق سے پھر میں یہ روزہ کھولتا ہوں, آپ اس میں برکت دیں. یہ دعا حج جو عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں دعا کرتے ہیں کہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں, عمرے کا احرام باندھتا ہوں, آپ اس کو میرے لیے آسان کریں, وتقبل ہو منی, اور اس میری جانب سے اس کو قبول کریں. قربانی کرتے ہیں تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد انی وجہت پڑھتے ہیں, پھر وہ اللہم لک صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین پڑھتے ہیں کہ میری قربانی, میری عبادت, میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری اس قربانی کو ایسے قبول فرمائیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آپ نے قبول کیا, اس کو ایسے قبول فرمائیے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ نے قبول کیا. تو ہر عبادت جو ہماری ہے اس کے اندر دعا جان ڈال دیتی ہے, چاہے وہ چھوٹی عبادت ہو, چاہے بڑی عبادت ہو, چاہے اس کا تعلق جان سے ہو, چاہے اس کا تعلق مال سے ہو. ہم نے زکوٰۃ دیا تو زکوٰۃ دیتے وقت نیت کر لی کہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, فریضہ ادا کر رہا ہوں, یہ مال جو میں نکال رہا ہوں آپ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے نکال رہا ہوں اور آپ ہی کے لیے نکال رہا ہوں, آپ اس کو قبول کریں, اس میں میرے مال میں برکت دیں اور میری اس کو نجات کا ذریعہ بنا دیں. یہ دعا کرنا ہے, اس سے عبادتوں میں جان پڑتی ہے. صرف انسان ضرورتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الحدم لیس الن احدم حاجت ہو اوقال حوا ایجہ ربہ, کہ اپنے رب سے ہر کوئی اپنی ضرورتیں مانگا کرے، حتیٰ یس الح شس ان علیہ ادن قطع، یہاں تک کہ چپل ٹوٹ جائے، جوتا ٹوٹ جائے، شو لیس ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی اللہ سے مانگو. وحت الملح، اگر نمک چاہیے تم کو تو نمک بازار جانے سے پہلے، پڑوسی سے مانگنے سے پہلے، نیبر سے مانگنے سے پہلے پہلے تم اللہ سے مانگ لو کہ اللہ نمک نہیں ہے، انتظام کروا دیں، عطا فرما دیں. تو جو چھوٹی بڑی ضرورتیں ہیں ان کو اللہ سے مانگا کرے. حدیث پاک میں حکم آتا ہے، قرآن کریم کی آیت جو پڑھی گئی، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہا کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہا کرو. اور یہاں تک حدیث شریف میں آیا ہے کہ مَنْ لَمْ يَسْأَلْ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، دنیا کے بادشاہوں کی شان اور ہوتی ہے کہ آپ مانگے، ایک بار مانگے تو دیں گے کہ یہ ہمیں بڑا سمجھتا ہے، دینے والا سمجھتا ہے، دوبارہ مانگے تو پھر بھی دیں گے اپنی عزت اور شان باقی رکھنے کے لیے، شاید سے بارہ بھی دے دیں، لیکن بندہ مانگتا ہی چلا جائے تو آخر میں ان کی پیشانیوں پہ بل آئے گا کہ بھائی اب ناگواری شروع ہو گیا، آخر کتنا دیں، کتنا مانگو گے اور کتنا چاہیے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یسأل، جو اللہ سے نہیں مانتا، یغضب علیہ، اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے، یہ مانگتا کیوں نہیں مجھ سے، میں تو ہر رات کو آ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، ہے کوئی مغفرت کا طالب، مغفرت دو، ہے کوئی ضرورتوں کا مانگنے والا، ان کی ضرورتیں پوری کروں، ہے کوئی دعاؤں کا مانگنے والا، اس کی میں قبول کروں، ہر روز میں مانگنے کے، میں اس کی دعاؤں کے قبول کرنے، اس کو دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، یہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں. تو اللہ کی تو یہ شان ہے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی ہے، فرمایا کہ اس کے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. ید اللہ مل آیا، اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کے دونوں یمین داہنے ہیں، وہاں پہ بائیں کا کوئی تصور نہیں ہے. اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دو ہاتھ وہ داہنے ہیں، بائیں نہیں ہیں. اب ہمارے پاس ہوتا ہے نا کہ ایک ہاتھ دایاں ہے، ایک ہاتھ بایاں ہے، دایاں ہاتھ اچھے کام کے لیے، بایاں ہاتھ برے کام کے لیے، یعنی جو اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کام کے لیے. تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کی طرف جو ہاتھوں کی نسبت کی جاتی ہے وہ دو کی تعداد میں کی جاتی ہے، اور دونوں کے دونوں، ہماری طرح دائیں بائیں کا حصہ نہیں ہے، دونوں کے دونوں یمین ہیں، مبارک اور بابرکت ہیں، اور بھرے ہوئے ہیں اللہ کے خزانے، کہ وہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اللہ نے بخشنا شروع کیا ہے، تب سے اللہ پاک بخشتے جا رہے ہیں، خرچ کرتے جا رہے ہیں، اور آج تک ان کے خزانوں میں کمی نہیں آئی. ایک حدیث قدسی کا مضمون پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے فرماتے ہیں، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، تم کو راستے کا پتہ نہیں ہے. گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں، اس کا تم کو پتہ نہیں ہے. فاستہدونی اہدیکم، تم مجھ سے مانگو کہ اللہ ہمیں ٹھیک راستے پہ چلاتے رہیے، تو میں تمہیں سیدھے راستے پہ لگا کے رکھوں گا. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم سارے کے سارے بھوکے ہو، تم کو ضرورت ہے اپنی کھانے کی، پانی پینے کی، تم مجھ سے یہ اپنی ضرورت مانگا کرو، میں تمہارا پیٹ بھروں گا. فاستطعمونی اطعمکم، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، تم سب کے سب بے لباس ہو اگر میں نہ دوں، لہذا تم مجھ سے اپنے لباس کی ضرورت بھی مجھے سے مانگا کرو. فاستکسونی اکسکم، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، تم دن رات گناہ کرتے رہتے ہو، میں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو صحیح، میں معاف کر دوں گا. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملک شیئا، تم سارے میری شان ایسی ہے، لن تبلغوا ذری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم سب مل کے مجھے نقصان پہنچانا چاہو نہیں کر سکتے، تم سب مل کے میرا کوئی فائدہ کرنا چاہو نہیں کر سکتے، میری شان اس سے اعلیٰ ہے، فائدے نقصان کی حدوں سے بالا ہے میری ذات. اور اگر تم سب مل کے ولی بن جاؤ، نبی بن جاؤ، مان لو اس مقام کو پہنچ جاؤ، تو اس کی وجہ سے فرشتے بن جاؤ، تو اس کی وجہ سے میری شان جلالت کے اندر، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے کہ سب کے سب میری بات ماننے لگ گئے. لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملک شیئا، اگر سب کے سب شیطان بن گئے، ابلیس بن گئے، پورے کے پورے، اول سے لے کے آخر تک، اور آج کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی، پہلے انسان سے آخری انسان تک، پہلے جنات کی پہلی قسم سے آخری قسم تک، آخری فرد تک، اگر سب کے سب شیطان اور ابلیس بن گئے، ما نقص ذلک، تو بھی اس سے میری شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، ذرا کمی نہیں آئیں گے، اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے. اور فرمایا لو ساری انسانیت، لو قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو کہ ہر کوئی اپنی ضرورت مانگے اور اپنی زبان میں مانگے اور مجھ سے مانگے. فَآتَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، ہر ایک کو میں اس کی ضرورت دے دوں. مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ، تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کہ سوئی کو سمندر میں ڈبا کے نکالو تو پھر اس کے اوپر جو پانی تری لگ کے آتی ہے، اتنی کمی بھی میرے خزانوں میں آنے والی نہیں. اِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، پھر حساب کتاب کس چیز کا ہوگا؟ جب اللہ پاک دینے والے ہیں تو پھر بغیر کچھ کیے ہوئے ہی دے دیں. فرمایا نہیں, ہم نے ایک اصول بنایا ہوا ہے, ضابطہ بنایا ہوا ہے کہ تمہارے عمل کے حساب سے تمہارے ساتھ سلوک ہوگا آخرت میں. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ, اگر کسی کو اپنی زندگی میں اچھے عمل ملے تو خدا کا شکر کرے کہ اللہ کی توفیق نصیب ہو رہی ہے. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ, اور اگر کوئی زندگی بگاڑ کے آیا تو پھر خود کو ہی الزام دے, کسی اور کو نہیں, اللہ سے شکوہ نہ کرے. فلا یلومن الا نفسہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں کے اندر دعا کے مانگنے کی فضیلت بتائی ہے, اور بڑا فائدہ ہے. ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل, جو مصیبتیں آئی ہیں ان کو بھی دعا ٹالتی ہے, وہ چلی جاتی ہیں دعا کے کرنے سے اگر قبول ہو جائے, اور جو مصیبتیں نہیں اتری ہیں ان کو اترنے سے روک دیتی ہیں اگر دعائیں بر وقت کی جائیں اور اس انداز سے کی جائیں جیسے اللہ کو منظور ہے. سب ایک چیز ہوتی ہے کہ حلال لقمے کا اہتمام کرے بندہ, اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات سے امیدوار رہے اور یہ مان کے چلے کہ میری دعا اللہ پاک ہر صورت میں قبول کریں گے. ہاں, قبولیت دعا کی شکل الگ ہے, کبھی جو چیز مانگی ہے وہ دے دی جاتی ہے, کبھی جلدی جب کا جب دی جاتی ہے, کبھی دیر سے دی جاتی ہے, کبھی وہ چیز نہیں دی جاتی, بدل کے دی جاتی ہے کہ تم مانگ تو یہ رہے ہو لیکن ہم جانتے ہیں تمہاری ضرورت یہ ہے, اور کبھی نہ تو دعا جلد قبول ہوتی ہوئی نظر آتی, نہ دیر سے قبول ہوتی ہوئی نظر آتی, جو چیز مانگی گئی وہ بھی نہیں ملتی ہے, نہ اس کے بدلے میں کوئی چیز دی جاتی ہے. پھر ایک اور شکل ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اس دعا کے بدلے میں اس کو ٹال دیا جاتا ہے, بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور ایک اور آخری شکل ہے, جو آخری شکل تو پھر عجیب و غریب ہے, کہ حق تعالیٰ اس دعا کو اس کے حق میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں کہ دنیا میں اس نے یہ مانگا تھا, میں نے نہیں دیا, جب بندہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کو اس کا ثواب دکھائیں گے, یہ مل رہا ہے, وہ مل رہا ہے, وہ مل رہا ہے. وہ بولے گا یہ کیا ہے؟ یہ لیں گے یہ دعاؤں کا صلہ ہے جو تم نے مانگا تھا, دنیا میں ہم نے کوئی صلہ نہیں دیا تھا, یہ لو تمہارا یہ صلہ ہے. وہ بولے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی, دنیا میں کوئی میری دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی. یہ اس وقت بندہ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہر حال میں امیدوار رہے, چاہے ہم کو ہماری دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آئے, چاہے دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہ آئے. اب ایک اور چیز ہے جو مسئلے سے تعلق رکھتی ہے, وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد, فرض نمازوں کے بعد جب امام صاحب دعا کرتے ہیں, مصلی دعا کرتے ہیں, تو ہمارے عجمی کلچر کے اندر تو یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگوں میں اہتمام پایا جاتا ہے, لیکن جو ذرا عرب کی سیر کر کے آ جاتا ہے, ایک آدھ دفعہ ٹرپ کر کے آ گیا, پھر اس کے بعد تھوڑے سوالات لے لے کے, تھوڑی بدگمانیاں لے لے کے آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں دین کے نام پہ ہمیں کیا سکھایا جا رہا. آپ کو اسی حوالے سے عرض کرنا آج مقصد تھا, تمیز ذرا زیادہ لمبی ہو گئی. بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سی دعاؤں حدیثوں کے اندر یہ بات مضمون آیا ہے, فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. یہ مضمون صحیح ترین حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, وہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مانگے کہ نہیں مانگے, دعا کی قبولیت کا موقع ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں مانگے تو بدعت ہو جائے گی. نہیں, بدعت نہیں ہوگی, بلکہ چاہا جا رہا کہ اس وقت میں مانگو. صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ اپنی کوئی ضرورت ہوتی تو بولتے تھے ٹھیک ہے ٹھہرو, ابھی ظہر کا ٹائم ہو رہا, نماز کے بعد مانگتا ہوں, ابھی عصر کا وقت, عصر آنے والی ہے, عصر کی نماز پڑھ کے مانگتا ہوں, ابھی مغرب اور عشاء کا وقت آنے والا ہے, عشاء, کیونکہ قبولیت دعا کا وقت بتایا گیا نا, تو وہ اس کا انتظار کر رہے. اور ہمارے ساتھ یہ ہو گیا کہ ہم نے عرب کی سیر کر لی تو سمجھ رہے ہیں کہ سارا دین سیر کرنے سے دین آ گیا ہمارے اندر, اسی لیے اب علماء سے بدگمانی شروع ہو جا رہی. نہیں میرے بزرگوں, دین اہل حق علماء, مستند علماء کے پاس میں آج جیسا موجود ہے, خود بہت سے اہل عرب جو علماء کہلاتے ہیں ان کے پاس میں نہیں ہے. اپنے علماء حق سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. احادیث کے اندر یہ مضمون پایا جاتا ہے, جب امام دعا کرے تو اصل تو یہ ہے کہ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ, امام اپنی دعا کرے, مصلی اپنی دعا کرے, اور فرض نمازوں کے بعد جس کے بعد سنتیں ہیں ان میں مختصر دعا کرے, دو چار لائن والی, دو چار لفظوں جملے والے, اجتماعی دعا بھی ہے. جی 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 جی, آپ سوال کا موقع دیا جائے گا. یہ اسی جہالت کو دور کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں میں. یہ جو دعائیں سنایا, احادیث سنایا, ابھی جو قرآن کی حدیثیں, قرآن کی آیتیں اور حدیث شریفہ کی روایتیں سنائی گئی, جی سن لیں. ایک ہوتا ہے, اب آپ جمعہ کے لیے آئے ہوئے ہیں, شریعہ بورڈ میں جمعہ پڑھیے کہاں ہے؟ جمعہ پڑھنے کا حکم ہے شریعہ بورڈ میں, جمعہ پڑھیں یہ حکم نہیں ہے, جمعہ پڑھنے کا حکم ہے. جہاں جمعہ ہوتا ہے آپ وہاں پڑھیں تو ہو جائے گا. اب اگر کوئی آ کر یہ ضد کرے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ شریعہ بورڈ میں جمعہ پڑھنے کا حکم آیا ہے, اس کو نہیں بتایا جا سکے گا. دعا کرنے کا موقع بتایا جا رہا ہے اور دعا کرنے کا وقت بتایا جا رہا ہے, دعا کرنے کا فائدہ بتایا جا رہا ہے. اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ یہی نکلا, صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد یہ دعا مانگا کرو. اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ یہ جو اجتماعی دعا کی شکل ہے کیا یہ بدعت ہے؟ اسی کا میں جواب دینے لگا تھا کہ یہ بدعت نہیں ہے. بدعت تو جب ہوتا جب اس کو سنت سمجھ لیا جاتا. بہت سارے کام مباح ہوتے ہیں, جائز ہوتے ہیں, اگر ان کو ان کے درجے میں رکھ کر کیا جائے تو وہ بدعت نہیں ہوتے, وہ مباح اور جائز ہوتے ہیں. اگر کوئی اس کو سنت کہے تو ہم خود بولیں گے یہ بدعت ہے کہ اس کو سنت نہیں بول سکتے, لیکن اگر کوئی اس کو بدعت بولیں گے تو ہم یہ بولیں گے کہ یہ بدعت نہیں ہے, یہ جائز چیز ہے. جائز چیز کو بدعت بولنا بھی اتنا ہی برا ہے جتنا کہ کسی سنت کو بدعت بولنا یا بدعت کو سنت بولنا. یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ہے, یہی عرض کرنا مقصد تھا. تو ہمیں دعاؤں کے بعد, فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اصل تو یہ ہے کہ امام اپنی دعا کرے, مصلی اپنی دعا کرے, لیکن اگر امام زور سے دعا کرتا ہے اور مقتدی آمین کہتے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے. ہاں کوئی اس کو سنت سمجھ لیا ایسا کرنے کو تو یہ بدعت میں آئے گا. اللہ تعالیٰ صحیح علم اور صحیح فہم دین ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.